بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام موجود ہیں. آپ جس دن کا پروگرام سننا چاہیں آپ ہماری اس آرکائیو سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر سر ٹی وی کے مختلف پروگرام, لائیو ٹرانسمیشن, نیوز بلٹن, ڈرامہ سیریل, دستاویزی فلمیں اور بہت کچھ آپ ہماری اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سنیں گے پروگرام کلام امیر, اور آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دریائے ہرمند میں ایران کے آبی حق کے سلسلے میں افغانستان کی طالبان حکومت سے راضی نہیں ہیں. پاکستان کے صدر نے ملک میں حکومتی تبدیلی کو سازش قرار دیتے ہوئے با اختیار عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرانے پر تاکید کی ہے. ہندوستان میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی آزادانہ عبادت اور مذہبی اظہار کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے. سری لنکا میں صدر کے حامی اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے. حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ مزاحمت نے گریٹر اسرائیل منصوبے کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی ہے. اور فلسطین کی اسلامی استحکامتی تحریک حماس کے سینئر رہنما نے صہیونی حکومت کو استحکامتی رہنماؤں کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی سے اجتناب کی نصیحت کی ہے. اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دریائے ہرمند میں ایران کے آبی حق کے سلسلے میں افغانستان کی طالبان حکومت سے ہم راضی نہیں ہیں. جنوب مغربی افغانستان کے صوبہ نیمروز کے صدر مقام شہر زرنج کے جنوب میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دریائے ہرمند پر کمال خان ڈیم تعمیر ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اور افغانستان کے درمیان 1972 میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے جس کی بنیاد پر ہر سال دریائے ہرمند کا 850 ملین پانی ایران سے متعلق ہے. دریائے ہرمند معاہدے کی 5ویں شق کے مطابق افغانستان کو اپنے حصے کے پانی سے زیادہ پر کوئی حق نہیں ہوگا, چاہے اسے زیادہ پانی کی ضرورت کیوں نہ ہو. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے منگل کو پارلیمنٹ کے عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہرمند کے موضوع پر افغانستان حکام سے راضی نہیں ہے. اس کے باوجود افغانستان کے وزیر خارجہ سے ہونے والے مذاکرات میں سفارتی اور صحافتی دونوں سطحوں پر بارہا اعلان کیا اور زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دریائے ہرمند کے پانی پر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے. امیر عبداللہیان نے ایران اور افغانستان کے سرحدی کمیشنز کے درمیان ہونے والے اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس جو کچھ دنوں پہلے طالبان حکام کے دور میں منعقد ہوا, اس کے بعد کمال خان ڈیم سے کچھ پانی چھوڑا گیا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سلسلے میں افغانستان کی جانب سے کچھ خلاف ورزیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے کافی کوششیں انجام دی ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے ملک میں حکومت تبدیلی کو سازش قرار دیتے ہوئے با اختیار عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرانے پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کی ممینہ سازش کی تحقیقات کے لیے ایک با اختیار عدالتی کمیشن تشکیل دیں۔ عارف علوی کا یہ بیان سابق وزیراعظم عمران خان کے 30 اپریل کو صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو لکھے گئے خط پر سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دھمکی آمیز خط کی تحقیقات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خط کے جواب میں صدر مملکت نے حکومت میں تبدیلی کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حالات و واقعات پر مبنی شواہد حاصل کرنے سے بھی معاملے کو انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید خان کی طرف سے بھیجی گئی سائفر کی کاپی پڑی، جو جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے لیے امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ڈونلڈ لیو سے ہونے والی ملاقات کی باضابطہ سمری پر مشتمل تھی۔ واضح ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کی موجودہ حکومت عمران خان کے دعوے کی تردید کرتی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ملک میں مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں اور ان کی تشویش اور مسائل و مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور میں آٹا، مرغ اور سبزیوں کے بعد گھی بھی مزید 20 روپے مہنگا ہو گیا۔ لاہور میں دالوں کی فی کلو قیمت میں بھی 30 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ لیمو 1000 روپے کلو ہو گئے، جبکہ پیاز فی کلو 120 روپے سے نیچے نہیں آ سکے۔ پشاور کی سبزی منڈی میں بھی قیمتوں میں منمانا اضافہ دیکھنے میں آیا، سبزیوں پر 40 سے 50 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پشاور میں 80 روپے نرخ کے باوجود ٹماٹر 120 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ آلو کے دام بھی 30 روپے مگر اس کی 70 روپے میں فروخت جاری ہے۔ سبزی منڈی میں منمانے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے سائبر سیکورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری ویب سائٹ پر ہیکروں کے شدید ترین حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتایا گیا کہ حکومت پاکستان کی ویب سائٹ پر ہوئے سائبر حملے کا سدباب کر دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ ہوا۔ جن ویب سائٹ پر حملہ ہوا ان میں وزیراعظم آفس اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ سائبر حملوں کو روکنے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے متعلقہ حکام کا خصوصی اجلاس بھی بلایا گیا۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس حملے کے پیچھے کون ملوث ہے، نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ سائبر حملے کے مقاصد کیا تھے۔ ہندوستان میں ہندو انتظام پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی آزادانہ عبادت اور مذہبی اظہار کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں مساجد کو اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعت ایم این ایس کے رہنما راج ٹھاکرے نے اپریل میں دھمکی دی تھی کہ اذان کی آواز کم نہ کی گئی تو مساجد کے باہر ہندو عبادت یا ہنومان چالیسا شروع کی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ممبئی کی سب سے بڑی مسجد کے مرکزی خطیب محمد اشفاق قاضی اور مہاراشٹر کے 3 دیگر سینئر علماء کا کہنا ہے کہ ریاست کے مغرب میں 900 سے زیادہ مساجد نے مقامی ہندو سیاستدان کی شکایت کے بعد اذان کی آواز کم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ محمد اشفاق قاضی کا کہنا ہے کہ اذان کی آواز کتنی ہونی چاہیے یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تشدد کے خطرے کو کم کرنے کے لیے راج ٹھاکرے کے مطالبات کو مانا گیا۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں اذان کا مسئلہ ریاست مہاراشٹر کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی پھیلا ہوا ہے، جس کی بنا پر اس ملک کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے پنجاب کے موہالی شہر میں ہوئے دھماکے کو ایسے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے جو اس ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کی رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ موہالی دھماکہ ایسے لوگوں کی بزدلانہ کاروائی ہے جو پنجاب کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی پنجاب حکومت ان لوگوں کے منصوبوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گی اور پنجاب کے سبھی لوگوں کے تعاون سے ہر حال میں امن قائم کیا جائے گا اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلی بھگوت مان نے بھی کہا ہے کہ پولیس اہلکار موہالی میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جس نے بھی ریاست پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی اسے بخشا نہیں جائے گا۔ قابل ذکر ہے یہ دھماکہ پیر کی رات پنجاب پولیس کے موہالی میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا۔ اس دھماکے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، تاہم دھماکے کے بعد پنجاب پولیس نے گرد و نواح میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ ادھر ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلاکت خیز کرونا وائرس کے 2288 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس جان لیوا وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 4,25,63,949 ہو گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ ملک میں اب تک 1,90,50,86,706 کووڈ ویکسین دی جا چکی ہے۔ سری لنکا میں صدر کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکا میں حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے، جبکہ صدر کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ کولمبو سے خبر رساں ایجنسی کے مطابق سری لنکن صدر کے حامیوں کے مظاہرین سے جھڑپیں ہوئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں حکمران جماعت کے رکن پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔ کولمبو سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں 189 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے رہنما نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کوئی یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات کے خلاف نہیں ہے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی گفتگو بیرونی دباؤ سے دور اور مناسب ماحول میں ہونی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن عبد الملک الاجری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سنا یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات کا مخالف نہیں، کیونکہ وہ سیاسی رائے حل میں شامل ہیں، لیکن مذاکرات دباؤ، جنگ اور بیرونی فریق کے محاصرے سے دور مناسب ماحول میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے تاکید کی کہ یہ عقلمندی نہیں ہے کہ مذاکرات کی میز کو آگے کر دیا جائے اور پیچھے سے باہری طاقتیں تلوار کھینچیں اور محاصرہ جاری رکھیں۔ 1 مہینے پہلے یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی نے سعودی عرب کے دباؤ میں اپنی طاقت و تمام صدارتی اختیارات صدارتی کونسل کے سپرد کر دیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ مزاحمت نے گریٹر اسرائیل منصوبے کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے سور اور النبطیہ میں منعقد ہونے والے انتخابی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ بعض سیاسی گروہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس الیکشن میں مزاحمت ملک کے معاشی بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اپنی انتخابی کانفرنسوں میں لبنانی عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرے گی۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ سیاسی گروہ اس مسئلے کو کم ترین ترجیحات میں بھی شامل نہیں کرتے۔ سید حسن نصراللہ کا کہنا تھا کہ ان گروہوں نے کچھ مہینے سے مزاحمت کے ہتھیار کو اپنی انتخاباتی مہم کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ لوگ جو مزاحمت کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اور حزب اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ فلسطین میں غاصب عبوری سیونی حکومت اور جنوب کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے تاکید کی کہ انہیں ایام میں سیونی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی اور چند مہینوں کے بعد ہی ہولا گاؤں میں قتل عام ہوا اور متعدد جنوبی دیہات غیر آباد ہو گئے، لیکن کچھ سیاستدان اب بھی اسرائیل کو دشمن نہیں مانتے اور یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ لبنان کے پانی اور گیس پر نظریں لگائے ہوئے ہے۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک سیاستدان نے سن 2006 میں ایک جلسے کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہیں کیا ہے اور یہ لبنان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شخص یا تو جاہل ہے یا اس نے جاہل ہونے کا ڈرامہ کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سینئر رہنما نے سیونی حکومت کو استقامتی رہنماؤں کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی سے اجتناب کی نصیحت کی ہے۔ جمعے کو سیونی حکومت کے بعض ممبران پارلیمنٹ، سابق حکام اور صحافیوں نے کھل کر تحریک حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. سیونیوں نے ان کو مشرقی تل ابیب کے العاد علاقے میں انجام پانے والی دو استحکامتی کاروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے جو جمعرات کو انجام پائی تھی, اور اس میں 3 سیونی آبادکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے. اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے ویٹ لفٹر علی رضا یوسفی نے یونان میں ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں میں سونے کے 3 تمغے حاصل کیے ہیں. یونان میں نوجوانوں کی ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں کے آخری دن ایران کے ویٹ لفٹر علی رضا یوسفی نے سپر ہیوی ہینڈل کے سنگل اور ڈبل اسٹریچ دونوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا, جبکہ سپر ہیوی ہینڈل کا چیمپئن شپ ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا. اس طرح ایرانی پہلوان علی رضا یوسفی نے ایک ہی ایونٹ میں سونے کے 3 تمغے اپنے نام کیے. نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے ویٹ لفٹنگ کے یہ مقابلے یونان میں جاری ہیں, جن میں دنیا کے 61 ملکوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے. اس سے قبل پیر کے روز ایران کے ویٹ لفٹر یکتا جمالی نے مقابلوں میں 2 مقام اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام کلام امیر, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے. ہے موجزہ بے کلی آنکھوں میں شاہ بتہا ہے موج زن بے کلی کا دریا ہے موج زن بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درے مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجے بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجے
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نہج البلاغہ کے پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں خطبات کے حوالے سے جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوتی ہے، تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ جمل سے متعلق جو خطبات تھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے متعلق تھی۔ آج بھی ایک ایسا ہی خطبہ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پورے طریقے سے اس لشکر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لشکر آپ کے مد مقابل ہے اور جو آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی تلوار اٹھائی ہے مجبور ہو کر اٹھائی ہے، ورنہ معلوم تھا مولا کائنات کو کہ سامنے والے جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں، وہ بظاہر مسلمان ہیں، اسلام کے لباس میں ہیں، اس لیے مولا کائنات نے اپنی پوری حجت تمام کی۔ میدان جنگ میں، جنگ جمل میں مستقل اس طرف سے حملے ہوتے رہے، یعنی وہ تیر باران کرتے رہے، تیر برساتے رہے، اور ادھر سے اعتراض کرتے رہے اپنے چاہنے والے، مولا کب تک آخر ہم صبر کریں؟ لیکن میرے مولا کہتے رہے کہ آخر تیر ہی تو برسا رہے ہیں، برسانے دو، کیا ہوتا ہے۔ لیکن اتفاق سے وہاں چار جانصاران اسلام کی شہادت ہو جاتی ہے، امام کے سات اصحاب شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لشکر نے کہا کہ مولا آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اس کے بعد امام نے جو اقدام کیا وہ یہ اقدام تھا کہ ایک نوجوان جس کا نام تھا مسلم مشاجعی، نوجوان جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تھی، اس کو بھیجا اور اونٹ پر سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کو صلح کی دعوت دو، امن کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ اور وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے قرآن کریم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور امام نے اونٹ پر اس لیے بھیجا کہ عرب میں گھوڑے کو جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اونٹ کو صلح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ انشاءاللہ ہمارے مہمان کے ذریعے بھی اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے برے طریقے سے ان کو شہید کیا۔ سب سے پہلے ان کے داہنے ہاتھ کو قطع کیا، اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں قرآن کو سنبھالا، ان کے بائیں ہاتھ پر حملہ ہوا تو انہوں نے دانتوں کے ذریعے قرآن کو سنبھالا، اور اس کے بعد جب ان کے جسم پر تیروں سے بارش کی اور ان کا جسم زخمی ہونے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم پہلے زمین پر آئے ہیں، قرآن بعد میں ان کے سینے پر آ کر گرا ہے۔ جب اس طریقے سے انہوں نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاروں کو شہید کرنا شروع کیا، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، تو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، تب امام نے وہاں جنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور امام اپنے فرزند محمد حنفیہ کو خطاب کر کے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ نے درس دیا ہے، جس کے حوالے سے آج گفتگو ہونی ہے کہ اگر میدان جنگ میں جاؤ تو کس طریقے سے تمہیں جنگ کرنی ہے۔ یہ خطبہ بظاہر محمد حنفیہ کے لیے ہے، لیکن درواقع ہر کسی کو درس دیتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں پہنچو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اس خطبے کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام لابنہ محمد بن حنفیہ لما آتاہ الرایہ یوم الجمل۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا خطبہ نمبر 11 ہے، جس میں آپ نے جنگ جمل کے موقع پر جب اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو پرچم اسلام کو عطا کیا تو اس وقت آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، انہی نصیحتوں کا تذکرہ اس خطبے میں کیا گیا ہے۔ جنگ جمل، جسے طلحہ و زبیر نے جس جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تھا اور اس میں نبی کی زوجہ کو لے کر آئے تھے، مولا کائنات نے طلحہ و زبیر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن تم زوج رسول کو لے کر یہاں آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے زوج رسول کو بھی نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کے بعد بھی مولا کائنات نے مسلسل نصیحتیں کی ہیں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے، آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام مسلم ہے، انہیں قرآن دے کر بھیجا، کہا جاؤ تم طلحہ و زبیر کے لشکر کے سامنے جا کر نصیحت کرو اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان تم صلح کرو۔ لیکن طلحہ و زبیر کے لشکر نے مسلم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت مولا کائنات نے محمد بن حنفیہ کو، اپنے فرزند کو، پرچم اسلام دے کر میدان جمل کی طرف روانہ کیا اور نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، تم میدان جنگ میں جب قدم رکھنا تو تزول الجبال ولا تزل، تو بیٹا دیکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم میدان جنگ سے اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ مولا نے یہاں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو استقامت کی تعلیم دی ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کا کام ہے استقامت سے کام لینا، مجاہد کا کام ہے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ فرمایا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ اس کے بعد فنون جنگ کی تعلیم دی کہ بیٹا، میدان جنگ میں جب تم قدم رکھنا تو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا اور اپنے کاسہ سر کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور بیٹا دیکھو زمین میں اپنے قدم کو گاڑ دینا، نگاہ آخری قوم کے اوپر رہے، آنکھوں کو بند رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ یعنی اس خطبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک عمومی قانون جو جنگ کا ہے، میدان جنگ کا ہے، اسے مولا نے بیان فرمایا کہ مجاہد جب میدان جنگ میں قدم رکھے تو وہ استقامت سے کام لے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ بیٹا دیکھو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا تاکہ تمہارے اوپر خوف نہ طاری ہونے پائے، تاکہ تمہارے اوپر گھبراہٹ نہ طاری ہونے پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عار اللہ جمجمتک، تم اپنے کاسہ سر کو اللہ کو آریہ دے دینا، یعنی اپنے کاسہ سر کو، اپنی جان کو تم خدا کے حوالے کر دینا، یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ واپس کر دے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو فقرہ مولا نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ بات جان لو کہ مدد جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی تمام مجاہدین اسلام، تمام مجاہدین اس بات کے اوپر توجہ رکھے کہ ظاہری اسباب کے اوپر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان تمام اسباب کے ساتھ انسان اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کے اوپر بھروسہ رکھے۔
ناظرین، آپ نے ابھی اس خطبے کا مشاہدہ کیا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کس طریقے سے تمہیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم نامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے مہمان گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پر بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے، وہ یہ ہے کہ عشاز ابن قیس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تومہ نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ امانت الہی ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمیں صرف اتنا حق ہے کہ ہم ان مقامات پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو خدا بند عالم نے جن چیزوں میں ہمیں اجازت دی ہے، جو جائز طریقے ہیں، ان میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خائن مانے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو عہدہ ہے، یعنی سیاسی عہدہ ہے، جو مدیریت ہے، جو منصب حکومت ہے، منصب خلافت ہے، تو یہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو بیٹھنے والا ہے اس کو، یعنی اپنے جو سامنے مراجعہ کرنے والے ہیں، جو اس کے پاس آنے والے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک امانت الہی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس نامے میں اور امام کا جو مکتوب ہے اس میں آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مولا کائنات اس مکتوب نمبر 5 میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اشعث ابن قیس سے مولا فرماتے ہیں کہ تو والی ہے، لہذا دیکھو اس مقام اور منصب کو تو اپنے رزق کے لیے، اپنی خواہشات کا وسیلہ نہ بنائیں۔ ان عملک لیس لک بطعمہ، تیرا عمل، تیرا کام، تیرا مقام اور منصب کی ذمہ داری جو ہے وہ تیرے لیے تومہ نہیں ہونا چاہیے۔ تومہ یعنی اس خوراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، خوراک کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ تیرے لیے تومہ نہیں ہے، تو کہ تو اسے وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے سے تو اپنا اپنے مقاصد تک پہنچے، بلکہ کیا ہے، وَلَاكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، یہ تیری گردن پہ امانت ہے، امانت الہی ہے منصب، جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ امانت الہی کو اس کے صاحب تک پہنچا دے، لہذا تجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ اس جو مکتوب کا پہلا حصہ ہے اس میں مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تو خدا سے ڈر، تو خدا سے، خدا کا تقویٰ اختیار کر، اگر تقویٰ اختیار نہیں کیا تو ان کاموں میں، ان کاموں کے ذریعے سے تو اپنا مقام کھو دے گا، لہذا اس کی رعایت کرنی ہوگی۔ وانت مسترعن لمن فوقک، اور تو کسی بزرگ ہستی کی نگرانی میں ہے، تو ایسا نہ سمجھ کے تجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، جیسا مولا نے بعض جگہوں پہ بھی فرمایا نیشل بلاغہ میں کہ جب یہ نامہ لکھتے تھے، کہتے تھے کہ تجھے، مجھے حساب دینا ہے لیکن مجھے بھی کسی اور ہستی کو حساب دینا ہے، لہذا تو ایسا نہ سمجھ کہ تیرے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی تیرا محافظ نہیں ہے، کوئی تیرا محاسب نہیں ہے، تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اس بات کی رعایت کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ لیس لک ان تف تا فی رعیتن، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا کہ تو کیا کرے، کہ تو استبداد سے کام لے، کہ تو رعیت کے اوپر اپنا حکم تحمیل کرے، اپنی خواہش ان کے اوپر تحمیل کرے، ان کو دباؤ ڈالے، یہ بھی تیرا حق نہیں بنتا۔ دیکھیں یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ یہ رعیت کا لفظ بھی جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، اس میں بھی ایک ظرافت ہے، ایک نزاکت ہے۔ رعیت رعایا سے آتا ہے، رعیت اسی سے آتا ہے کلمہ مراعات، یعنی یہ چونکہ ضعیف ہوتے ہیں، ناتوان ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو شکار بنانا چاہیے، نہ کہ ان پہ استبداد کرنا چاہیے۔ ایک حاکم اور والی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بڑی مراعات سے پیش آتا ہے، وہ بہت چیزوں کی رعایت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اپنی منمانی چلاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا تخاطر الا بوثیقۃ، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ تو خاطر، یعنی خطر، خطر عربی میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو بڑی عظیم ہو، لہذا تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو کسی ایسے کام میں مداخلت کرے، ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرے جس کے لیے، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس وثیقہ نہ ہو، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو، ایسا کوئی اعتماد نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تجھے اطمینان ہونا چاہیے، اگر کسی مہم کام اور اہم کام کو انجام دینا چاہتے ہو تو اطمینان تو ہو تجھے کہ تو اس سے پھر صحیح و سالم واپس نکلے گا۔ ولا تخاطر الا بوثیقۃ وفی یدک مال من مال اللہ عز وجل، اور تیرے ہاتھ میں بیت المال جو ہے یہ مال کسی کا نہیں ہے، کسی میرا نہیں ہے، نہ ہی تیرا ہے، نہ ہی عوام کا ہے، بلکہ مال اللہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال، یعنی تعبیر اس چیز کی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ابتدائی حصے میں جو اس نہج البلاغہ میں بیان نہیں ہوا، اس میں یہی کہا گیا اتق اللہ، اے اشد تو خدا سے ڈر، خدا کا خوف کر، اور خدا کا خوف جب تک نہیں ہوگا، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ لہٰذا یہ مال اللہ ہے، مال اللہ میں تجھے سودا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس میں منمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے تومہ نہ سمجھنا، اسے وسیلہ نہ سمجھنا۔ السلام علیکم۔
ناظرین، یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں جانتے ہیں آپ کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال جو حکمت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور جو درواقع ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ نہایت ہی اہم ایک حکمت ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ ہمارے مہمان اشارہ فرمائیں گے، مختصر گفتگو کریں گے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے اپنے وطن میں بھی وہ غریب ہے، یعنی جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بالکل پریکٹیکلی طور پر یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے ہمارے ماحول کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ المقل غریب فی بلدتہ، اپنے شہر میں بھی وہ غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو غریب ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہمارا ہے، اپنے عزیز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہاں دور کا رشتہ ہے، تعلقات ہیں، یہ وہ جو اپنے عزیز بھی ہوتے ہیں، اور جس کے پاس مال دنیا ہے، جس کے پاس دولت ہے، غیر بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ تو ہمارے بڑے نزدیکی رشتہ دار ہیں، اگر دور کا رشتہ بھی ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے نزدیکی رشتہ دار ہیں۔ بس یہی ہے کہ آج زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے سب ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے اپنے بھی اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کی اس گفتگو کو دیکھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام والمقل غریب فی بلدته والعجز آفة والصبر شجاعة والزہد ثروة والورع جنة۔ حکمت سوم کا پہلا حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو گیا، اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته۔ مقل غریب کو کہتے ہیں، لیکن مقل اور فقیر میں ایک بہت ہی ذرا سا فرق، فرق یہ ہے کہ فقیر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے فقر کو ظاہر کر دے، یعنی اگر ایک انسان غریب ہے اور وہ اپنی غربت کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے تو وہ بن جاتا ہے فقیر. لیکن اگر ایک انسان غریب ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی استغنا کو دکھائے, یعنی یہ ظاہر کرے کہ میں فقیر نہیں ہوں, میں غنی انسان ہوں, تو اس شخص کو کہا جاتا ہے مقل. یعنی یہ اصل میں تو غریب ہے لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایک دم غنی دکھا رہا ہے کہ وہ مالدار ہے, امیر انسان ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدتہ, کہ جو شخص مقل ہوتا ہے یعنی وہ اصل میں تو غریب ہے لیکن دکھانے میں وہ اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے, یہ اپنے ہی وطن میں غریب بن جاتا ہے, یعنی اپنے ہی وطن میں بے وطنی کا احساس کرتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ امام ایک سوشل فیکٹ جو ہے, فیلڈ فیکٹ جو ہے, اس کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھیے, سوشلی اگر آپ دیکھیں, اگر ایک انسان ہے کہ جو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے پاس رفت و آمد کرتا ہو, ممکن ہے لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو, لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہو, یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس رفت و آمد ہمیشہ جاری رہتی ہے. ہم لوگوں نے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو, ہماری زندگی میں اس کے ایگزامپلز بہت زیادہ ہوں گے, کہ ایسے اشخاص کے جو ایک ٹائم تک کے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ پیسہ خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر, تو ان کے گھر پہ رفت و آمد رہتی تھی. لیکن جو شخص اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے اور اپنے اس سٹیٹس کے اعتبار سے, کیونکہ اصل میں تو غریب ہے لہٰذا کوئی خرچہ نہیں کر پا رہا ہے, کسی کی دعوت نہیں کر پا رہا ہے, کسی کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کر پا رہا ہے, سوشل کوئی پروگرام نہیں کر پا رہا ہے, تو ایک فیلڈ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کے پاس سے گریزہ ہونے لگیں گے, دھیرے دھیرے اس کے پاس سے بھاگنے لگیں گے. تو کأنہو ایک سچویشن ایسی بن جائے گی کہ یہ انسان اپنے ہی وطن میں رہتا ہے لیکن اس کے جتنے بھی آس پاس والے لوگ ہیں اس سے ملنا چھوڑ دیں گے, یہ ایک طریقے سے بے وطنی کا احساس کرنے لگے گا, غریب ہونے کا احساس کرنے لگے گا. غریب عربی میں اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ رہتا ہو. آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعجز آفت. ابھی تک کے جو باتیں بیان ہوئی اس کے اندر دو ایسے فقرے آئے کہ جو انسان کی عاجزی, انسان کی کا نقص اور اس کی جو ابلٹی ہے اس کے اندر ایک نقص کی بات بیان کر رہی تھی. سب سے پہلی بات جو پچھلے پروگرام میں بیان ہوئی تھی وہ فقر کی تھی, یعنی اگر انسان کوئی غریب ہے تو وہ مالی لحاظ سے اس کے اندر ایک عجز پایا جا رہا ہے, ایک عاجزی ہے, ایک کمی ہے اس کے اندر. لیکن جو دوسری بات بیان ہوئی مقل والی, مقل والی بات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ مالی لحاظ سے ضعیف ہے, کمزور ہے, لیکن دکھا اپنے آپ کو مالدار رہا ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو عجز ہیں, یہ دونوں کے دونوں جو تمہارے انسان کے اندر کمیاں پائی جا رہی ہیں, یہ ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے. پہلی آفت اس کے لیے مالی آفت ہے کہ جو اس کی واقعیت میں جو دکھا رہا ہے اور جو واقعیت ہے, دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ جو فقر ہے اس کے لیے ایک طریقے سے, کیونکہ یہ عجز ہے لہٰذا اس کے لیے ایک آفت ہے, ایک بلا ہے. اور دوسرے میں بھی جہاں پر وہ اپنے آپ کو غنی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر بھی, کیونکہ واقعیت میں وہ غریب ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی اس کے لیے ایک طریقے سے یہ بلا ہے, ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے. کیونکہ اگر انسان اپنے اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنی زندگی میں جو اس کی خدمتیں وہ کر سکتا ہے لوگوں کی بنسبت وہ نہ کر پائے اور اس مسئلے میں آ کر عاجز رہے, عاجز کس معنی میں کہ اس کے اندر قدرت نہ ہو, پاور نہ ہو, تو یہ ایک طریقے سے اس کے لیے ایک بلا ہے, ایک آفت ہے. اس کی بنسبت امام علی علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین, نہج البلاغہ کے صورت میں اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے لیے جتنا کام کیا جائے کم ہے, جتنا مطالعہ کیا جائے کم ہے, اور اس کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں کم ہے. بہت بڑا حق ہے نہج البلاغہ کا ہمارے اوپر, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. مختصر طور پر آپ نے پروگرام کے ان تین حصوں کو دیکھا جس میں خطبات تھے اور امام کا ایک نامہ تھا, اور اسی طریقے سے امام کی ایک حکمت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا گیا. ناظرین, امید یہ ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اور انشاءاللہ ہر یعنی اس پروگرام کو جتنے پروگرام یہاں انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی رائے ان کے حوالے سے ہم تک بھیجیں تاکہ اپنے پروگرام کو ہم اور بہتر بنا سکیں. یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جتنا ممکن ہو یہ ہمارا پروگرام جو ہے درواقع یہ ایک رہنما ہے, ایک اشارہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. قرآن کریم اور نہج البلاغہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان بڑی محجور ہیں, جن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, جبکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے, ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.